لبيك 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 يا الله.
سامعین، اسی دعا کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں آئیے اب سنتے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے پاکستان اور ہندوستان کے سامعین کے خیالات.
9 یا 9.5 سال کی عمر تھی میری تو میں نے پہلا روزہ رکھا تھا. تو اس کے بعد سے جو پہلا روزہ رکھا تھا تو وہ میں نے جمعہ الوداع والے دن رکھا تھا، بہت اچھے سے یاد ہے. نئے کپڑے ملے تھے اور اس کے بعد اس ٹائم پہ اینڈ تھا، تو اس کے بعد میں نے روزہ نہیں رکھا تھا. پھر جب میں اگلے نیکسٹ ایئر جب میرا آیا، رمضان آیا، اس سال میں میں نے 10 روزے رکھے تھے. پھر اس کے نیکسٹ آیا تو 15 رکھے تھے. 16ویں روزے والے دن طبیعت خراب تھی، پھر چھوڑا. اس کے بعد سے ماشاءاللہ ابھی تک کوئی روزہ نہیں چھوڑا میں نے. تو اس کے بعد سے ابھی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اگر پوری طریقے سے طبیعت صحت اچھی رہی تو اس سال بھی پورے روزے رہیں گے. میں نے ہاکی کھیلی ہوئی ہے، میں نیشنل دلی کی ٹیم سے کھیل چکا ہوں اور میں نے روزہ رکھ کے ہاکی بھی کھیلا ہے. 8th کلاس میں تھا جب میں نے کھیلی ہے ہاکی. ٹورنامنٹ تھا تو وہ ضروری تھا کھیلنا اور روزہ بھی رکھنا ضروری تھا، تو میں نے چھوڑا۔ ہاں اس دن کا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مطلب پورے ہونٹوں پہ مطلب سوکھ گیا، حلق تک میں جیسے کانٹے جیسے لگ گئے تھے، اس دن کا بھی دن مجھے یاد ہے، لیکن میں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ اور پہلے روزے والے دن تو بہت خوشی تھی، خیر نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اینڈ میں آ گئی تھی، پھر سو گیا تھا تو پھر ممی نے اٹھائی تھی جو پہلے روزے کی تھی۔
یا حیو یا
پہلے روزے کی بات یہ ہے کہ پہلا روزہ میرا سن 80 میں رکھا گیا، بس بچپنے کی خوشی ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ 80 میں میری عمر کیا کم مطلب تھی، کوئی 15-16 سال کی تھی، کیونکہ میرا روزہ تھوڑا لیٹ رکھا گیا تھا۔ جب رکھایا جاتا تو ماں باپوں کو بہنوں کو تو بے حساب خوشی ہوا کرتی ہے، اللہ نے مطلب کہ ہمیں یہ دن دکھایا، تو خدا کا شکر ہے کہ میری ماں بہت خوش تھی اس وقت۔ اور اس وقت مئی جون کی گرمی تھی جب میرا روزہ رکھا گیا تھا، بہت مئی جون کی گرمی تھی، اتنی مطلب اس وقت پتہ لگا کہ کربلا والوں کی پیاس کیا ہوگی۔ جب ہمارا ایک دن میں یہ حالت ہو رہی ہے تو وہاں تو 3 دن ہو گئے تھے، اور ان لوگوں سے پوچھے جو بعد میں بچے وہ کب تک پیاسے رہے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سب کو مہربان اور غفور و رحیم پروردگار کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
آسمان پر جا بن گئی آپ کے شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے نور رمضان، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب پیش ہے اگلا پروگرام۔ سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایران میں آج بھی تعطیل کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے، لہذا ایران کی کچھ خبر رساں ایجنسیوں کی ویب سائٹس کی بعض سرخیوں پر ہم پروگرام میں نظر ڈالیں گے۔ پہلے ارنا ویب سائٹ کی کچھ اہم سرخیاں۔ خدا کی طرف بڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، صدر پزشکیان۔ پیر کے روز وزیر خارجہ عراقچی آرمینیا کا دورہ کریں گے۔ روبیو اور نیتن یاہو نے غزہ و یمن کے خلاف فوجی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے تنازع پر بات چیت کے لیے امریکی اور روسی وفود کی ریاض میں ملاقات۔ استنبول کے میئر کی گرفتاری کے خلاف ترک عوام کا احتجاج جاری۔ اور اب تسنیم ویب سائٹ کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ میں تیزی، خان یونس پر شدید بمباری، حماس کے رکن کی شہادت۔ لبنان کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے نتائج سے ایران نے خبردار کیا۔ لبنان مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہیں یمن کی انصار اللہ کے سربراہ۔ خان یونس میں ناصر اسپتال پر صہیونیوں کا حملہ۔ یمن کے صنعاء اور صعدا پر امریکہ کا دوبارہ حملہ۔ سامعین، اب پیش ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے پیش ہیں ڈان کی کچھ سرخیاں۔ غزہ، اسرائیلی حملوں میں ایک اور حماس رہنما سمیت 16 فلسطینی شہید، امریکہ کی یمن پر بمباری۔ امریکہ سے نکالے گئے سفیر کے جنوبی افریقہ پہنچنے پر استقبال کے لیے عوامی سیلاب امڑ پڑا۔ موسمیاتی تبدیلیاں، 1970 سے 4,000 ارب ڈالر کا نقصان، 20 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے اڈالیہ جیل میں منگل اور جمعرات کو ملاقات بحال کر دی۔ سامعین، اب پیش ہے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ ترک صدر کے اہم حریف عہدے سے برطرف، جیل بھیج دیے گئے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز رہے، یوکرینی وزیر دفاع۔ کینیڈین وزیر اعظم کا قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان۔ غزہ، ناصر اسپتال پر اسرائیلی حملہ، حماس پولیٹیکل بیورو کے رکن سمیت 5 افراد شہید۔ سامعین، جنگ اخبار کے آج کے ادارے کا عنوان ہے، پاک افغان روابط خوش آئند بحالی۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، جس نے باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی، تمام عاقبت اندیش پاکستانی اور افغان شہریوں کے لیے سخت تشویش و اضطراب کا باعث تھی، کیونکہ اس صورتحال کا جاری رہنا دونوں ہی ملکوں کے لیے تباہ کن نتائج کا سبب بن سکتا تھا۔ تاہم تقریباً 4 ہفتے بند رہنے والی تور خم تجارتی گزرگاہ کے جمعے کو کھل جانے کے بعد، گزشتہ روز پاکستانی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان کی کابل میں قائم مقام افغان وزیر خارجہ ملا امیر متقی سے ملاقات میں دونوں جانب سے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کرنے پر اتفاق نے حالات میں خوش آئند بہتری کے امکانات روشن کر دیے ہیں۔ افغانستان کے 3 روزہ دورے کے دوران پاکستان کے نمائندے خصوصی اور افغانستان وزیر خارجہ کی اس ملاقات میں باہمی تعلقات اور افغان مہاجرین کی بتدریج اور باوقار واپسی پر گفتگو ہوئی، اور فریقین نے مسائل کے حل اور تعلقات میں بہتری کے لیے اعلیٰ سطح پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملا امیر متقی نے کہا کہ تجارت اور ٹرانزٹ میں رکاوٹ کسی ملک کے حق میں نہیں ہے، اور اسے دوسرے معاملات سے جوڑا بھی نہیں جانا چاہیے، جبکہ پاکستانی سفیر نے صراحت کی ہے کہ افغانستان کی سلامتی کو یقینی بنانا پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے افغان شہریوں کے لیے ویزا جاری کرنے کے عمل کو آسان بنانے کا وعدہ بھی کیا۔ افغان وزارت خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، سیاسی و اقتصادی تعاون، راہداری اور دیگر مشترکہ موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارتی تعلقات میں ایک اہم پیش رفت تورخم بارڈر کا 27 دن کی بندش کے بعد دوبارہ کھلنا ہے، جسے 21 فروری کو تعمیراتی سرگرمیوں پر تنازع کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ ایک جرگے کی ثالثی کے بعد دوبارہ اسے کھولا گیا ہے۔ اب یہ کھلی حقیقت ہے کہ اچھے باہمی روابط اور خطے کا امن و امان دونوں ملکوں کی ناگزیر ضرورت ہے۔ افغان قوم 40 سال تک جنگ کے شعلوں میں جھلستی رہی ہے، اور اس کے بعد اپنے ملک کی بحالی اور تعمیر نو میں اب وہ مصروف ہے۔ دوسری جانب پاکستان بھی افغانستان کے خلاف 2 عالمی طاقتوں کی فوج کشی کے نتیجے میں بدترین دہشت گردی کا ہدف رہا ہے۔ 2014 میں اس سلسلے میں نپٹنے کے لیے عملی منصوبہ بندی اور اس کے نفاذ کے باعث حالات میں نمایاں بہتری آ گئی تھی، لیکن گزشتہ 1.5-2 سال سے اس حوالے سے اثر نو بڑی ابتری رونما ہوئی ہے۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کی سرخیاں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ سرخیاں۔ امریکہ میں تارکین وطن کو واپس جانے کے لیے چند ہی ہفتوں کی مہلت۔ امریکہ ایلن مسک کی پالیسیوں کے خلاف واشنگٹن میں ٹیسلا شو روم کے باہر مظاہرے۔ واشنگٹن کے ساتھ گفتگو سے انکار ضد نہیں بلکہ تجربے کا نتیجہ ہے ایران۔ وقف بل، آئین اور فرقے وارانہ ہم آہنگی پر حملہ ہے کانگریس لیڈر۔ بابر کے نام پر مسلمانوں کو کوسنے والوں کو سماجوادی پارٹی کا منہ توڑ جواب۔ اب روزنامہ سیاست کی چند سرخیاں۔ ناگپور میں حالات مکمل طور پر پرامن، کرفیو ہٹایا گیا۔ ٹرمپ کے ٹیرف سے ہندوستان کی معیشت اثر انداز ہوگی، ششی تھرور۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس۔ سنبھل جامع مسجد کمیٹی کے صدر ایڈوکیٹ ظفر علی گرفتار۔ اور اب روزنامہ اودھ نامے کی کچھ سرخیاں۔ پی ایم مودی کے ہندوتو پر سنجے راؤت نے اٹھائے سوال۔ کانگریس نے وقف ترمیم بل کو آئین پر حملہ قرار دیا۔ ناگپور میں تشدد زدہ علاقوں سے 6 روز بعد کرفیو ہٹایا گیا۔ کپل سبل نے ججوں کی تقرری اور کرپشن پر اٹھائے سوال۔ استنبول کے میئر کی گرفتاری پر عوامی احتجاج میں شدت۔ سامعین، اب آپ روزنامہ قومی آواز کی کچھ سرخیاں سماعت فرمائیں۔ وزیر اعظم مارک کارانی کا اعلان، کینیڈا میں عام انتخابات 28 اپریل کو ہوں گے۔ سامعین، روزنامہ قومی آواز میں ایک کالم چھپا ہے جس کا عنوان ہے، کیا اب ترکیہ میں بھی بغاوت کا خطرہ ہے؟ اس بارے میں اخبار لکھتا ہے کہ در حقیقت استنبول کے میئر کریم امام اوغلو کو کل یعنی 23 مارچ کو باضابطہ طور پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، جس سے ملک بھر میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی ہے۔ امام اوغلو پر بدعنوانی اور مجرمانہ تنظیم چلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتاری صدر رجب طیب اردوغان کی سیاسی سازش کا حصہ ہے۔ ترکی کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جس سے ملک میں کئی دہائیوں میں سب سے بڑا احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ استنبول کے میئر پر کئی سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس میں شامل ہیں رشوت خوری اور بھتہ خوری، دھاندلی اور ایک مجرمانہ تنظیم چلانا وغیرہ۔ تاہم دہشت گردی سے متعلق الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران ہے۔ سامعین، انسان جب کبھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے یا اسے شروع کرے، تو جب تک وہ مستحکم نہ ہو جائے تب تک اس کا بیجا تذکرہ نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کام کو نقصان پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔ اور اب پیش ہے آئینۂ صحافت کے بعد اگلا پروگرام، درخشاں ستارے۔ ستارے
سامن پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامن، چھٹی صدی ہجری قمری کے مشہور و معروف محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم علم شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
چھٹی صدی ہجری قمری کا دور ایران کے عظیم شاہی خاندان کی دو حکومتوں یعنی سلجوقیان اور خارزم شاہیان کا زمانہ تھا. اس زمانے میں خصوصاً سلجوقیوں کے دوران حکومت افکار مذہبی اور سنت پرستی کا عقل پرستی پر غلبہ تھا، اور بہت سی عقلی علوم اور فلسفی کتابوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. سلجوقی حکومت کے حکام سنت پرستوں، بالخصوص اس کے مشہور و معروف وزیر خواجہ نظام الملک، عقل پرستی کے سرسخت مخالف تھے. صلیبی جنگوں کے رونما ہونے اور عالم اسلام کے خلاف یورپیوں کے حملے کی وجہ سے بہت ہی سنگین نتیجہ سامنے آیا، اور مسلمانوں کا زبردست علمی خزانہ برباد ہو گیا. مگر اس دلخراش حادثے کے رونما ہونے کے باوجود چھٹی صدی کو ہم علم و معرفت کی صدی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے بے شمار دانشوروں نے علمی وادی میں قدم رکھا اور اپنی بے پناہ اور مسلسل علمی جد و جہد کے ذریعے اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دی. اور انہی دانشوروں میں سے ایک عظیم المرتبہ دانشور، مشہور و معروف محدث و فقیہ سعید بن حبت اللہ راوندی تھے، جو قطب راوندی کے نام سے معروف تھے. آج ہم اسی عظیم الشان علمی شخصیت کی پاکیزہ زندگی کے کچھ نقوش سے آپ کے اذہان عالیہ کو معطر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
سامن، چھٹی صدی ہجری قمری شیعوں کے مشہور محدث و فقیہ، مفسر قرآن، متکلم و فیلسوف اور عظیم مورخ سعید بن عبداللہ راوندی کاشانی، کہ جو قطب راوندی کے نام سے مشہور، اور صاحب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی علیہ الرحمہ کے برجستہ شاگرد ہیں. علماء اور بزرگان دین نے انہیں شیعوں کے سب سے بڑے محدث اور علوم اسلامی کے نابغہ روزگار کے عنوان سے قرار دیا ہے. البتہ ان کی قدر و منزلت اور معرفت و شناخت کا جو حق تھا، اس قدر انہیں پہچانا نہیں گیا. علامہ قطب راوندی علیہ الرحمہ ایران کے تاریخی شہر کاشان سے قریب ایک دیہات راوند میں پیدا ہوئے. افسوس کہ ہم ان کی تاریخ ولادت اور بچپن کے حالات سے بے خبر ہیں، اور ان کی صحیح تاریخ ولادت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات 14 شوال سن 573 ہجری قمری ہے. لہذا اس دن کو علامہ قطب راوندی کے دن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ان کی یاد منائی جاتی ہے. آپ کی کمسنی اور خاندان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا مرحوم اس زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی تھی. پھر اس کے بعد عظیم اساتذہ جیسے ابو علی طبرسی، عماد الدین طبرسی اور سید مرتضیٰ رازی سے قصب فیض کیا، اور اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول اور تکمیل کے لیے قم المقدسہ کا سفر کیا، کہ جو فقہ تشیع کا مرکز اجتہاد اور نامور علماء کے دروس کا مرکز تھا. قطب راوندی بہت ہی کم عرصے میں شیعوں کے عظیم و معتبر افراد میں شمار ہونے لگے. قطب الدین راوندی فکری اعتبار سے ان علماء ربانی کے پیرو تھے کہ جن کے افکار صدیوں سے لوگوں کے مشام کو معطر کیے ہوئے ہیں. آپ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بڑے بڑے فقہا کے افکار نظریات میں اس طرح رج بس گئے کہ ان کے شاگردوں سے حدیثیں نقل کرنے لگے، جس سے ان کے علمی اور عملی جوہر و کمالات میں نکھار آ گیا. علامہ طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان قطب راوندی کے استاد تھے، اور استاد و شاگرد میں اتنی زیادہ قربت تھی کہ دونوں کے نام نامی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. علامہ قطب الدین راوندی نے بزرگ محدثین سے اصفہان، خراسان اور ہمدان جیسے شہروں میں بنفس نفیس روایتیں سنی اور نقل کی ہیں، اور ان کی سید جمیلہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ درک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے شہروں کا دورہ کیا اور کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں. در حقیقت اس زمانے میں وسائل و امکانات کی کمی، بزرگان دین سے استفادے کے لیے دوسرے شہروں تک علمی سفر اور علمی منابع کے حصول کے لیے علماء ربانی کا سفر کرنا بھی نہایت ضروری تھا، اور ہر عالم دین کا سفر اس کی معلومات اور علوم کی جانکاری سے مطابقت بھی رکھتا تھا۔
تمام علماء اور قطب الدین راوندی کے درمیان ایک امتیازی فرق یہ تھا کہ وہ تمام دانشوروں اور مکاتب فکر کے نظریوں پر تعمیری تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ ان کی فکری تنقیدیں نہ صرف یہ کہ خود ان کی علمی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی، بلکہ انہوں نے دوسرے افکار کے بارے میں اپنی تنقیدوں کو آمادہ کر کے مبہم اور غیر واضح نکات کو دانشوروں کی توجہ کا باعث بنایا، اور ان کی یہ سعی و کوشش شکوک و شبہات کے دور کرنے یا ان خامیوں کے دور ہو کر علوم کی ترقی و پیش رفت کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب تحافت الفلاسفہ میں بعض فلاسفہ کے اظہار و خیالات میں جو شکوک و شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہی چیز سبب بنی کہ اس زمانے کے فلاسفہ شکوک و شبہات اور ابہامات کو دور کر کے اس کا جواب پیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ در حقیقت علم و دانش میں ترقی و پیش رفت انہی تنقیدوں اور علماء نقطہ سنج کی تنقیدوں اور ان کے جوابات کی مرہون منت ہیں۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے دوسرے آثار میں سے کتاب تفسیر قرآن اور تاویل الآیات بھی ہے۔ آپ نے ان کتابوں میں آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، جیسے آیت تطہیر یعنی سورہ احزاب کی 33 آیت کہ جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے کتاب آیت الاحکام میں سے اس موضوع سے متعلق تمام آیتوں کی تحقیق کی ہے کہ جو احکامات سے مخصوص ہیں، لیکن علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کی سب سے اہم ترین کتاب خرائج و جرائع ہے، جو فقہی اور کلامی موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس کا اہم حصہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات سے مخصوص ہے۔ آپ نے اس کتاب میں معجزات کو نقل کرنے کے بعد ان معجزات کے بارے میں جو معتبر روایتیں بیان ہوئی ہیں انہیں تحریر کیا ہے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نہ صرف مسجد، گھر اور مدرسے میں رہ کر عوام الناس کو نور علم سے منور کیا ہے، بلکہ متعدد سفروں میں بھی اپنے نور کی کرنیں بکھیری ہیں اور بے شمار شاگردوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے اسلامی معاشرے کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر کے ہر ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا ہے۔ علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ کے شاگرد تابناک ستاروں کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد گنا قدر سے روایتیں نقل کی ہیں، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے آراستہ ہونے والوں کے جم غفیر میں سے کہ جنہوں نے علامہ قطب راوندی سے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علم کے بلند و بالا مرحلے پر پہنچی ہیں، انہی تابند و درخشاں ستاروں میں سے ایک معتبر نام ان کے فرزند ارجمند حسین بن سعید بن ہیبت اللہ راوندی سر فہرست ہیں۔ اسی طرح سے 6 صدی ہجری کے ایک اور عظیم فقیہ اور شیعوں کے معتبر مفسر قرآن ابن شہر آشوب مازندرانی بھی علامہ قطب الدین راوندی کے ہی برجستہ شاگرد تھے۔ سامعین، ہم اگلے پروگرام میں اس عالم شہیر اور محدث بے نظیر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
علامہ قطب الدین راوندی علیہ الرحمہ نے نشر و معارف اہل بیت علیہ السلام میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے، اور اہل بیت علیہ السلام کے علوم کی کرنیں بکھیرتے اور لوگوں کے قلوب کو مودت اہل بیت میں پیروتے ہوئے 4 شوال سن 573 ہجری قمری کو بارگاہ عزدی میں پہنچ گئے، اور مسند علم و عمل کو آنے والی نسلوں کے حوالے کر گئے۔ انتقال پرملال کی خبر سنتے ہی علماء، دانشوروں اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والے علامہ قطب الدین راوندی کے گھر میں جمع ہو گئے، تاکہ اہل علم و تقویٰ سے سرشار عظیم المرتبہ شخصیت کا آخری دیدار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں۔ اذان زور سے کچھ لمحہ پہلے علامہ قطب الدین راوندی نے آخری سانس لی اور اپنے کو خداوند عالم کے سپورٹ کر دیا۔ اور ساری کائنات مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک عظیم شاگرد کے سوگ میں ڈوب گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مبارک میں دفن ہوئے۔ تقریباً 8 صدیاں گزر جانے کے بعد حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صحن کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دوران مزدوروں سے غلطی سے علامہ قطب الدین راوندی کی قبر مبارک کا ایک گوشہ شگافتہ ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی ہی حیرت و تعجب کی نظروں سے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسم اطہر 800 برس بعد بھی صحیح و سالم ہے۔ علماء اور عوام نے برجستہ گواہی دی کہ ان کا جسم ان کی کتابوں اور ان کے آثار کی طرح صحیح و سالم ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، حماس کے ایک اہم رہنما اسماعیل برہوم سمیت متعدد فلسطینی شہری شہید۔ مسلمانوں کا اتحاد و یگانگت قرآن کی اہم تعلیمات میں سے ہے، صدر پزیشکیان کا بیان۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کو سرکاری ٹھیکوں میں ریزرویشن دینے کے ریاستی حکومت کے فیصلے پر مرکز میں حکمراں بی جے پی کا احتجاج، پارلیمنٹ میں ہنگامہ۔ اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں کا ایک اور بڑا حملہ ناکام۔ اور اب تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر اپنے جارحانہ حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم سے کم 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ پٹی کے 2 شہروں پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ صہیونی حکومت نے پیر کو شہر خان یونس پر 15 سے زیادہ مرتبہ بمباری کی اور اس علاقے کے جنوبی حصوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا۔ غزہ پٹی کے نصیرات 5 میں واقع ایک رہائشی مکان پر بمباری، صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر خان یونس پر صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ پیر کی صبح سے شروع ہو گیا تھا۔ جنوبی خان یونس کے قیزان رشوان علاقے میں پناہ گزی کیمپوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرقی خان یونس کے بنی سہیلا محلے میں ایک گاڑی پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی خان یونس میں ایک پناہ گزی کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملے میں بھی کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے تازہ ترین جارحانہ حملوں میں خان یونس کے مختلف علاقوں میں 5 گاڑیوں پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ شہر غزہ کے شجاعیہ محلے میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی حکومت کے حملوں میں بھی 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹیں ایسی حالت میں سامنے آئی ہیں کہ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اسماعیل برہوم غزہ کے ناصی اسپتال پر صہیونی حکومت کے اتوار کی رات انجام پانے والے حملے میں شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے اسماعیل برہوم کو ناصی اسپتال کے آپریشن روم میں حملے کا نشانہ بنا کر شہید کیا۔ وہ ایک ہفتے پہلے ایک بزدلانہ حملے میں سخت زخمی ہونے کے بعد غزہ کے ناصر اسپتال میں زیر علاج تھے۔ میڈیا ذرائع نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک دھماکے کی خبر دی ہے۔ مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ دمشق میں ایک دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ کفر سوسہ علاقے میں ہوا ہے۔ ابھی تک اس دھماکے کی وجوہات اور تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ شام کے بعض علاقوں میں حالیہ ہفتوں میں جھڑپوں اور دھماکوں کا ایک سلسلہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کو بھی بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی تھی کہ صوبہ درا کے مضافات میں واقع الجزیرہ فوجی چھاؤنی میں تعینات صہیونی حکومت کے ٹینکوں نے یرموک کے اطراف میں کویا اور ماریا کے درمیان ایک روڈ کو گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب کو مختلف مسجدوں میں شب قدر کے مخصوص اعمال بجا لائے گئے۔ ایران کے مومن اور روزہ دار عوام نے 23ویں ماہ رمضان کی شب میں اعمال شب قدر انتہائی خلوص اور خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دیے اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کی دعائیں کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام ماہ مبارک رمضان کی بابرکت شبہ قدر میں مسجدوں اور دیگر مذہبی مقامات، خاص طور پر مشہد مقدس میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، قم میں حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کے روضے اور مسجد جمکران میں شبہ قدر کے خاص اعمال بجائے لا جاتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے بھی ماہ رمضان کی تیسری شب قدر کو تبریز یونیورسٹی کی مسجد میں انجام پانے والے اعمال میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنی گفتگو میں صدر ایران نے اتحاد و یکجہتی کو دشمن کی شکست اور اسلامی امت کی فتح کی اہم وجہ قرار دیا اور کہا کہ یہ قرآن مجید کی سفارشات میں بھی شامل ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد قرآنی سفارشات میں سے ہے، اور ہم اس اصول سے اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور ہمارے دشمن ہمارے سامنے کسی بھی طرح کی رکاوٹ کھڑی نہیں کر پائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران جارحیت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 100% تیار ہے۔ کوئی بھی ملک پر حملے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کے نتائج سے واقف ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس راخچی نے ہلال احمد سوسائٹی کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے 100% تیار ہے۔ کوئی بھی ملک پر حملے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کے نتائج سے واقف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج، حکومت اور عوام مکمل طور پر تیار ہیں۔ عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ کچھ چیزیں تبدیل نہ ہو جائیں، تاہم واشنگٹن نئے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی دعوت کے جواب کا منتظر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ کے تحت واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا، اور واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی فوجی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران روس، چین اور یورپی ممالک کے ساتھ اپنے پرامن جوہری پروگرام پر بالواسطہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی خلائی ایجنسی کے سربراہ نے گزشتہ سال میں نئے خلائی ریکارڈز قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال چمران، کوثر، حدود اور فخر جیسے سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیجے گئے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیسک گزشتہ ایرانی کیلنڈر کے دوران دیگر شعبوں کی طرح ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے نے بھی اہم پیش رفت کی اور کئی سیٹلائٹس کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیجے۔ ایران کی خلائی ایجنسی کے سربراہ اور نائب وزیر برائے مواصلات حسن سالاریا نے بتایا کہ گزشتہ سال 6 سیٹلائٹس کو 3 مختلف لانچز کے ذریعے مدار میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال ایران نے چمران، کوثر، حدود اور فخر سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں داخل کر کے اہم سنگ میل عبور کیا۔ سالاریا نے ایران کی خلائی صنعت کی نمایاں کامیابیوں اور اہم پیش رفت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ چابہار خلائی مرکز اس وقت 80% تک مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ رواں سال کے دوران اس کا پہلا مرحلہ باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ چابہار خلائی مرکز کا پہلا مرحلہ ٹھوس ایندھن والے لانچر سسٹم کے لیے مخصوص ہوگا، جو ایران کے مستقبل کے خلائی مشن کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن کے معاملے پر ہندوستانی پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا اور ایوان کی کارروائی معطل کر دی گئی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرناٹک میں مسلمان کمیونٹی کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن دینے کے معاملے پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں پیر کو حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھونک ہوئی، جس کے باعث ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ جب راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکر نے ایوان کی کارروائی شروع کی تو حکمراں جماعت کے ارکان نے زوردار نعرے بازی شروع کر دی، اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کرناٹک میں کانگریس کی ریاستی حکومت کے اس فیصلے پر احتجاج کیا۔ اس کے جواب میں کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور کانگریس پارٹی نے تو آئین کو بچانے کے لیے پورے ملک میں بھارت جوڑو یاترا نکالی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کراچی میں احتجاج کے اعلان کے بعد شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی پریس کلب پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج کے اعلان کے بعد کلب کے اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئیں اور شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جبکہ پریس کلب پر بی وائی سی کے خلاف بھی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے کراچی پریس کلب پر احتجاج کے اعلان کے پیش نظر پیر کے روز پریس کلب کے اطراف کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنے کلیدی رہنماؤں کی غیر قانونی حراست کے خلاف کراچی پریس کلب پر احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس کے ایکشن کی وجہ سے 3 مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پنجاب کی پولیس نے ڈیرہ غازی خان کے سرحدی تھانہ وہا کی جھنگی پوسٹ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے تھانہ وہا کے جھنگی پولیس چیک پوسٹ پر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچر، جدید خود کار اسلحے کا بھی استعمال کیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان نے مزید بتایا کہ چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے الرٹ اہلکاروں نے زبردست مزاحمت اور جوابی فائرنگ سے حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی سے دہشت گرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ ترکیہ میں اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کا دائرہ پھیل رہا ہے، جبکہ امام اوغلو نے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ کی ریپبلکن پیپلز پارٹی نے استانبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی حراست کے بعد مظاہروں کے دوران انہیں اپنی پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کے لیے ہونے والے انتخابات میں اکرم امام اوغلو کو 1,32,11,000 ووٹ ملے۔ انہیں صدارتی انتخابات میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا سب سے اہم حریف سمجھا جا رہا ہے۔ اکرم اوغلو کو گزشتہ بدھ کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ترکیہ میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اکرم اوغلو کے خلاف گرفتاری اور مقدمہ جیسے اقدامات کے باوجود ترکیہ کے 1,50,00,000 ووٹروں میں سے 1,30,00,000 سے زائد ووٹروں نے سن 2028 کے صدارتی انتخابات میں اکرم امام اوغلو کو صدارتی امیدوار بنائے جانے کی حمایت کی۔ ترکیہ میں عوامی مظاہرے کے علاوہ عالمی سطح پر بھی پیرس، برلن اور یورپ کے کئی بڑے شہروں کی بلدیہ نے اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ یمن کی حکومت نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ فوجی ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے اور واضح کیا ہے کہ امریکہ بے گناہ عام شہریوں کا قتل کر رہا ہے، تاہم یمنی قوم کسی بھی صورت میں غزہ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر امریکہ کی جانب سے حملوں اور ان حملوں میں بڑی تعداد میں عام شہریوں کے جاں بحق ہونے کے بعد یمن کی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکہ صنعاء میں اپنے جرائم پر جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح وہ اس سے پہلے کے بھی یمن میں اپنے تمام جرائم کا ذمہ دار ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر اتوار کی رات بھیانک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے صنعاء میں ایک رہائشی علاقے پر بمباری کی، جس میں خواتین و بچوں سمیت 10 عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ امریکہ کے اس قسم کے جرائم کسی بھی صورت میں یمن کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اور امریکہ کا یہ دعویٰ کہ اس نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے پوری طرح سے جھوٹ اور حملے سے زندہ بچ جانے والوں کی گواہی اور حملے کے فوٹیج سے پوری طرح سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ یمن کے بے گناہ شہریوں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یمن کی حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں فلسطینی قوم کی حمایت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور جیسا کہ سید بدر الدین الحوثی نے زور دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم لبنان میں بھی لبنانی قوم اور مزاحمت کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ پر مکمل ایمان کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یمن کی قوم اپنی استقامت اور منصفانہ مشن کے پیش نظر امریکی جارحیت کے مقابلے میں فاتح رہے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جارحیت کے آغاز کے بعد یمنی فوج نے امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ماہرین کا خیال ہے کہ یمنی صہیونی حکومت کے خلاف حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، خداوند کریم نے ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں سے استفادہ کرے اور ان نعمتوں سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ نعمتوں کا یہ سلسلہ پروردگار کی طرف سے منقطع نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ خود انسان ہی کفران نعمت کر کے ان کو خود سے دور کر دے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے سے ان کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع کے طرف اشارہ کرتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک بندے کی جانب سے شکر منقطع نہ ہو جائے۔ بہت سے اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلافات کا سبب جہلا کا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ جاہل شخص اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، اسی لیے جاہل کی خاموشی کو اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف کم ہوں گے۔ سامعین، یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول،
کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔